اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا شبیر جھولاتے تھے عباس کے جھولے عباس جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا عباس جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا واپس نہیں آئیں گے اب دیکھ لے جی بھر کے چہرہ علی اکبر کا نگاہوں میں لاشا علی اکبر کا پوچھا گیا جب شے سے کیوں خم ہے کمل مولا اٹھایا ہے لاشا علی اکبر کا خط میں لکھا صغرا نے بابا کو یہ رو رو کر ارمان تھا امداد جب آ جاؤ سرور سے نہیں اٹھتا لاشا علی اکبر کا جو زینب کو پرسا علی اکبر کا ہوتا ہے خزانوں میں چرچا علی اکبر کا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله عليه وسلم. سفر جو سب سے زیادہ مختصر بھی ہے لیکن سب سے زیادہ مشکل ہے، وہ اللہ کی طرف کا سفر ہے. اللہ قریب المسافت ہے، وہ انسان سے بھی زیادہ انسان کے نزدیک ہے. اسی کے سامنے، اسی کے موضوع کے نیچے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا تھا، اور آج ان کے اسباب میں سے ایک سبب، دو سبب جن میں سے ایک کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اس سفر کے اندر، اس میدان کے اندر اگر انسان کو بلندی حاصل کرنا ہے تو اس کے پاس دو شے کا ہونا ضروری ہے. ایک کا نام ہے رجا اور امید، اور دوسرے کا نام ہے خوف. بالکل جس طریقے سے ایک پرندہ اگر پرواز کرنا چاہے، اس کے لیے دو پروں کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک دو پر نہ ہو وہ پرواز نہیں کر سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے عالم روحانیت کے اندر اگر انسان خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس خوف کا ہونا بھی ضروری ہے، رجا اور امید کا ہونا بھی ضروری ہے. ہم خوف رکھتا ہو، ہم امید اور خدا کی رحمت کے اوپر رجا رکھتا ہو. ظاہر دونوں کی وضاحت تو بہت مشکل ہے، لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں دیں گی، ان میں سے یہ تھا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دل کے اندر اتنا ہونا چاہیے. تمہاری عبادت تو کیا، کائنات کے سارے لوگوں کی عبادت کو بھی لے کے جاؤں تو یہ خوف رکھو، شاید ہو سکتا ہے یہ عبادت رد ہو جائے، یہ عبادت اس کو پسند نہ آئے، وہ عبادت کو قبول نہ ہو. اور بالکل اسی طریقے سے اللہ پر اتنا امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ رکھو، اس کی رحمت کا اتنا بھروسہ تمہارے دل کے اندر موجود ہو کہ میرے گناہ تو کیا، میں کائنات کے سارے انسانوں کے، سارے مخلوقات کی خطاؤں کو بھی لے کے جاؤں تو اس کی رحمت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حدیث کے اندر یہ جملہ آیا کہ مومن کے اندر دو صفات کا ہونا ضروری ہے، خوف ایک، رجا، اور اس کی مقدار کو اس طریقے سے ہو کہ اگر دونوں ترازو کے اندر رکھ دیا جائے تو نہ خوف کے اندر ایک ذرہ اضافہ ہو نہ امید کے اندر ہو، بلکہ دونوں برابر. انسان اگر خدا سے خوف ہی کرتا رہے اور اگر خدا کی رحمت کی امید اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور بالکل اسی طریقے سے اگر امید ہی امید رکھتا ہو، خوف نہ رکھتا ہو، تب بھی عمل کردہ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی ہم آج کے درس کے اندر صرف خوف کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. امید تو ہم بہت رکھتے ہیں رحمت کے بارے میں، کہ وہ دعا کا جملہ ہے جو آپ یقیناً ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. کوئی بھی دعا آپ پڑھیں تو میری گزارش ہے کہ پہلے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، ذہن کو آمادہ کریں کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں، اس کے بعد یہ ارادہ کریں کہ یہ جو مفہوم میرے ذہن کے اندر آیا ہے میں معصوم کے الفاظ میں خدا سے مانگتا ہوں. تو پھر اس دعا کو پڑھنے میں اور اللہ سے دعا مانگنے میں ایک لطف کا انشاءاللہ آپ احساس کریں گے. تو کیا ارشاد فرمایا؟ خدایا، میری عبادت میں تسلسل نہیں ہے لیکن تجھ سے محبت میں تسلسل ہے. خدایا، میرے پاس عمل خیر زیادہ نہیں ہے، تیری رحمت کی امید زیادہ. میرے اعمال کو نہ دیکھ بلکہ میری رجا اور امید کو دیکھ. ایک سلسلہ ہے جس کے طرف میں جانا چاہتا ہوں. آج خوف کے بارے میں آپ کے طور پر ایک صلوات پڑھے محمد والے. خوف تین طریقے کا ہے، تین قسم کا خوف ہے. ایک خوف کا نام رکھا جا سکتا ہے خوف طبعی. خوف طبعی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خوف کی ایک صفت رکھی ہے. مثال کے طور پر انسان بیماری کے بارے میں تھوڑا سا خوف رکھتا ہے، اور جو انسان بیماری کا خوف نہیں رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟
وہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا, لہذا جسمانی لحاظ سے نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی درندہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے, کوئی انسان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے, کوئی درندہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ بھاگے گا. یہ بھاگنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے دل کے اندر ایک خوف ہے, اور یہ خوف بالکل بجا ہے, اس لیے کہ اگر یہ نہیں بھاگے گا تو اس کا نقصان ہوگا. زلزلہ اسی طرح, خدا نہ کرے سیلاب آ جائے, آندھیاں چلے, تو انسان اپنے آپ کو چھپائے گا, اس کے اوپر ایک خوف طاری ہونا چاہیے, اور یہ خوف اس کا محافظ ہے. یہ خوف انسان کی حفاظت کے لیے رکھی ہے, سمجھانے کے خاطر. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے غصے کو ایک محافظ کی طور پر رکھا ہے, کہ اگر کوئی اس کے اوپر حملہور ہوتا ہے تو اللہ نے غصے کی صفت رکھی ہے, اس صفت کے ذریعے وہ اپنا دفاع کرے, وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرے. لہٰذا اگر کسی کو غصہ ہی نہیں آتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فطری طور پر وہ مریض ہے. پھر کون سا غصہ خراب ہے؟ غصہ وہ خراب ہے جو انسان کی عقل کے اوپر غالب ہو, لیکن جو عقل کے ماتحت جو غصہ ہے وہ قرآن کریم کے اندر اس کی تعریف آئی ہے. وہ کیا ہے؟ مومن کی صفت, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جب دشمن کے سامنے پہنچتا ہے تو سب سے شدید ترین مقابلہ کرنے والا, اور یہی آدمی جب دوستوں کے درمیان میں آتا ہے بہت زیادہ کریم, بہت زیادہ رحیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل کی حاکمیت, اسے پتا ہے میرا دوست کون ہے, میرا دشمن کون. غصے کو کہاں استعمال کرنا چاہیے, غصے کو کہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے انسان کے اندر غصہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رکھی ہے, لیکن اس کے استعمال کے لیے عقل کی رہنمائی رکھی ہے, بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر خوف رکھا ہے, لیکن وہ خوف بھی انسان کی عقل کے تابع ہے. انسان کی عقل فیصلہ کرے گی کہ کہاں خوف اچھا ہے, کہاں خوف اچھا نہیں ہے. تو انسان کی عقل کہے گی کہ جہاں انسان بیمار ہو تو اسے پرہیز کرنا پڑے گا, اس لیے کہ عقل کہے گی اگر پرہیز نہیں کرے گا تو تمہارے جسمانی نقصان ہوگا تجھے. جب شیر حملہ کرے تو اپنا آپ کو بچانا ہوگا, اس لیے کہ اگر نہیں بچائے گا تو جسمانی طور پر تجھے نقصان ہوگا. یہ عقل کا فیصلہ ہے. جب عقل فیصلہ کرے گی کہ اس خوف کے مطابق تو عمل کر لو, تو اس خوف کو عقل کے تابع بناتا ہے, اور یہ خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے, طبعی خوف ہے. اس کو زیادہ تولائی نہ کروں, دوسری قسم کے اوپر میں تھوڑا سواب لے لوں گا آپ کا. دوسرا خوف مضمون ہے, مذمت والا خوف. مذمت والا خوف یعنی اس خوف کا کوئی اثر نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ شریعتاً مضمون بھی ہے, مذمت بھی ہے. وہ کون سا خوف ہے؟ وہی خوف ہمارے اندر زیادہ ہے. وہ کون سا خوف ہے؟ موت کا خوف, مرنے کا خوف. اور مرنے کا خوف اتنا ہمارے ذہن کے اوپر سوار ہے کہ جب کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے, ہر جگہ کے حال سے نہیں پتا, جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرحوم کے لباس کو, اس کے بستر کو, ان کے سامان کو کہیں نکال کے باہر کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا خوف ہے, اس کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی اپنے گھر سے دور کرنا چاہتا ہے. اسے پتا نہیں ہے کہ اس موت کو دینے کے لیے, اس کوہ کو نکالنے کے لیے کوئی خدا کا نعوذ باللہ دشمن نہیں آیا ہے, خدا کا ایک مقررہ فرشتہ بھی آیا ہے. اللہ کے مقرب فرشتہ اس گھر میں آنے کی وجہ سے, اس کمرے میں آنے کی وجہ سے, اس لباس کے اندر قبض روح ہونے کی وجہ سے, یہ اتنا لباس شوم نہیں ہوا ہے جتنا بابرکت ہوا. لیکن ایک موت کا ایک خوف ہے, لہٰذا انسان اس سے ڈرتا ہے, اس سے خوف محسوس کرتا ہے. یہ اور ایک مثال بھی دیتا ہوں, انسان کو میت سے خوف ہے, جب کوئی مر جاتا ہے اس سے خوف ہے. اگر عقل کو لے جائیں تن و تنہا, کہہ دے کہ کیا مجھے میت سے ڈرنا چاہیے, عقل تو فوراً فیصلہ کرے گی کہ تم کیوں ڈرتا ہے میت سے, کہ اگر یہ زندہ ہو جاتا ہے وہی تمہارا دوست ہے, اور اگر زندہ نہیں ہوتا ہے تو یہ پتھر ہے. لیکن پھر بھی انسان سے کہا جائے کہ آپ جا کے سو جائیں, میت کے ساتھ نہیں سوتا. قبرستان میں جانے کے لیے کہے ڈر لگتا ہے, جنات کا ذکر آتا ہے تو ڈر لگتا ہے, جنات کا خوف اس کے اوپر ہے. یہ تمام خوف جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ تمام خوف خوف مذموم ہے, مذمت والا خوف ہے. یعنی یہ بیماری ہے, یہ مرض ہے. تو مرض کے متعلق سب سے پہلے حکیم اور طبیب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے. ہی ہوتا ہے. تو ہم اس بیماری کا سبب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ان تمام بیماری کا, ان تمام خوف کا جو مضمون ہے قابل مذمت ہے, ان تمام کا منبع و مرکز جہل ہے. انسان کو پتا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, مرنے کے بعد کے مناظر کو سے آگاہی نہیں رکھتا ہے. لہذا موت سے خوف محسوس کرتا ہے کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ مرنا فنا نہیں ہے, مرنا عالم وجود کے اندر اور بھی بقا حاصل کرنے کا نام ہے, تو جب اگر یہ علم اگر آ جاتا تو پھر یہ خوف خود بخود ختم ہو جاتا. ہاں سمجھانے کی وہ موضوع تو نہیں ہے, انتقال کر جانا جسے ہم کہتے ہیں. تو انتقال تو ہم کئی دفعہ کر کے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا کے اندر آنے سے پہلے کہاں تھے؟ شکم مادر میں. شکم مادر سے انتقال کر گئے تو یہاں گئے. تو شکم مادر میں کہاں سے پہنچے تھے؟ کہتے ہیں کہ والد کی طرف سے, کسی کے پشت سے. تو اس کا مطلب وہاں سے منتقل ہو کے وہاں پہنچے تھے شکم مادر میں. پھر اگر کسی کے پشت کے اندر اگر یہ تھا نطفے کی شکل میں, تو وہ نطفہ اس سے پہلے کیا تھا؟ تو بتایا جائے گا کہ وہ تو پہلے خون تھا. تو اس کا مطلب لگا کہ خون منتقل ہوا تو نطفہ بنا تھا. تو یہاں بولیں کہ وہ خون کیا تھا؟ تو کہ تو خون تو یا میوہ تھا یا کوئی اناج کی شکل کے اندر موجود تھا. تو ہم یہی کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اناج اور سیب منتقل ہو کے خون بنا تھا. پھر ہم بولیں گے کہ وہ دانے گندم یا وہ میوہ کہاں سے آیا تھا اور اس کی توانائی کہاں سے ملی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ مٹی سے زمین کی توانائی درخت میں حاصل کر کے یہ سیب بنا تھا اور یہ میوہ بنا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ مٹی سے منتقل ہو کے سیب بنا تھا. یہ سارے انتقالات, یہ سارے منتقل ہونا, تاکہ میں سے آپ بتا دیں کہ کون سا انتقال ایسا تھا جہاں بدتر کی طرف گیا. کیا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف آدم مٹی سے بنتا ہے؟ نہیں, ہم بھی مٹی سے بنتے. فرق یہ ہے کہ آدم ڈائریکٹ مٹی سے خلق ہوئے, ہم کئی واسطوں کے بعد اسی سے بن جاتے. تو کیا ہو گیا؟ مٹی سے منتقل ہو کے وہ سیب بنا, سیب سے منتقل ہو کر وہ خون بنا, خون سے منتقل ہو کے نطفہ بنا, نطفہ منتقل ہو کے شکم مادر میں پہنچا, شکم مادر سے منتقل ہوا تو دنیا میں پہنچا. تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد پھر انسان بدتر کی طرف سے؟ تو یہ اس موضوع پہ تو مجھے نہیں جانا تھا. موت سے اس لیے خوف کھاتا ہے, یہ بوالی سینا کا جملہ ہے. موت سے انسان اس لیے ڈرتا ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, لہذا حقیقت میں موت سے نہیں ڈرتا ہے, جہل سے ڈرتا ہے. جہاں جہل وہاں خوف. اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کے لیے کہ جہل ہی مائے سبب, جہل ہی مائے خوف ہے. اس کی اور مثال دیتا ہوں. بچہ دنیا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, پیدا ہونے کے بعد صرف اپنے ماں باپ تک محدود ہے. چاہے اس کا بھائی اور اس کا بہن آگے بڑھ کے اس کو لینا چاہے تو اسے وہ اسے خوف سے ہوتا ہے, اس کے پاس نہیں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فی الحال اس کی عقل کی روشنی, اس کی شعور کی روشنی ماں باپ تک ہے. وہ دوسرے کو اجنبی سمجھتا ہے. یہاں تک اس کے علم کی روشنی نہیں پہنچی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ میرے لیے مہربان ہے, باقی مہربانی ہے. تو دیکھا کسی گھر کے اندر بیٹھنے کے باوجود ماں باپ سے نزدیک ہے, اس کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس پناہ لیتا ہے, اس کی گود کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے. گھر کے دوسرے افراد کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو اس لیے ابھی تک اس کو علم نہیں آیا. جس دن جب اس کا شعور بڑھ جاتا ہے, شعور کی روشنی پھیل جاتی ہے, تو جس طریقے سے ماں باپ کی گود کے اندر جاتا ہے, گھر کے دوسرے افراد کی گود میں چلا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اجنبی کوئی شخص باہر سے آتا ہے, بھلے اس کا رشتہ دار ہی صحیح, لیکن جب تازہ آتا ہے وہ بلاتا ہے, اس کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے علم ابھی اس چار دیواری تک محدود ہے. کہ کوئی اجنبی باہر سے آ کے اسے بلاتا ہے تو بائیں کہ وہ اس سے زیادہ چاہتا بھی ہو, لیکن اس کے پاس اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ اس کی چاہت کا علم اسے حاصل ہے. تو جتنا اس کے علم کے دائرے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اس کا خوف ختم ہوتا جاتا ہے. اور درنتیجہ بچہ جس دن پہلی دفعہ اسکول بھیجتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے, روتا ہے, دوسرا تیسرے دن روتا ہے, اس کے بعد نہیں روتا ہے. کیوں؟ پہلے اسے پتا نہیں تھا اسکول کا ماحول کیا ہے, وہاں کے بچے کیسے ہیں. جیسا ہی وہاں کے ماحول سے آگاہ ہوتا ہے, اس کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کی ملنے کے لیے تیار. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل کی روشنی اتنی پھیل گئی ہے, اسے پتا چلا ہے کہ ہر انسان نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. تو اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچی ہے جس کا نام انسان ہے وہاں تک اس کا خوف ختم ہوتا ہے, لیکن جن کو اس نے دیکھا نہیں ہے لہذا خوف اب بھی باقی ہے. پہلے تو قرآن میں تو جن کا ذکر پہلے ہے اور خلقت کے لحاظ سے بھی جن ہم کو پہلے, کہ جب آدم خلق ہو رہے تھے اس سے پہلے جنات زمین پر رہتے ہیں اور یہ شیطان جو ہے اس سے پہلے ہی زمین سے جنات میں سے عبادت کرتے کرتے وہ مقام حاصل کر لیا تھا. اور قرآن کریم کے اندر ہم ان کی کثرت ہے, ہم خلقت کے لحاظ سے ان کا تقدم رکھتے ہیں اور کثرت بھی زیادہ رکھتے ہیں. لہٰذا جب بھی قرآن کے اندر آیا ہے وما خلقت الجن والانس, جن کا ذکر پہلے آتا ہے انس کا ذکر بعد آتا ہے, تو وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے. تو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کہتے ہیں اسی وجہ سے, وہ نظر نہیں آتا ہے, وہ تو وہی مخلوق ہے. اور کثرت کے لحاظ سے اتنی کثرت سے کائنات کے اندر پایا جاتا ہے جنات کہ باہر سے کوئی سوئی بھی پھینکے تب بھی وہ کسی جن کے اوپر ہی گر, اتنے کثرت سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ ہیبت عطا کی ہے, جب انسان کہیں سے گزرتا ہے تو خود بخود راستہ دیتا ہے, وہ انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے, انسان کی مدد بھی کرتا ہے, انسان کو راستہ بھی دکھاتا ہے. وہ ہر جن انسان کے نقصان کے لیے نہیں ہوتا, لیکن کیوں ڈرتا ہے انسان؟ اس لیے کہ اس کا علم نہیں رکھتا, اس کے بارے میں وہ آگاہی نہیں رکھتے. وہ اس کے اندر ذرا ٹائم نہ لگا دوں, انسان کے اوپر جتنے خوف طاری ہے موت کے حوالے سے, میت کے حوالے سے, قبرستان کے حوالے سے, تاریکی کے حوالے سے, جس جگہ میں دن میں جا سکتا ہوں اس جگہ میں تاریکی میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں, جبکہ جگہ بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں. ٹھیک ہے نا, قوت واہمہ اور قوت خیال کی خیالیہ کی حاکمیت ہے اور جس کی وجہ سے میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. جگہ وہی ہے میں بھی وہی ہوں, لیکن دن میں کہے تو چلے جائے تو میں جا سکتا ہوں, رات میں نہیں جا سکتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ عقل کی روشنی وہاں نہیں ہے. ہمیں پتا نہیں ہے کہ دن, ہمیں یہ پتا ہے کہ دن میں کچھ نہیں ہوتا اس وجہ سے ہمیں خوف نہیں آتا ہے, اور رات کے بارے میں پتا نہیں پھر رات میں کیا ہوتا ہے پتا نہیں ہے, لہٰذا اس کو خوف سا ہوتا ہے. تو یہ تمام خوف جو ہمارے اوپر جو طاری ہوتا ہے یہ خوف قابل مذمت ہے, اس خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پتہ کی حدیث اس خوف کی مذمت کے لیے کافی ہے. فرض کر لو کہ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں یا کوئی فن کے اندر کوئی نام پیدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ اس جگہ پر اگر خوف طاری ہو جاتا ہے کہیں نقصان تو نہ ہو جائے, ہاں کہیں ذلت کا سبب تو نہ بن جائے, کسی وجہ سے آپ اس کام کو انجام نہیں دیتے ہیں. تو اس جگہ پر مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ اس خوف کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, جس تجارت کے اندر نقصان کی وجہ سے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا, البتہ ہم یہ تمام نہیں دل لیتے ہیں کہ ہر جگہ آپ عقل کی حکیمت کو چھوڑ کے ہاتھ ڈالے, تو ایسا تو نہیں ہے, وہ تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے. لیکن اگر خوف بے شا خوف اگر ہو, عقل کہہ رہی ہے آگے بڑھو لیکن پھر بھی انسان کے اوپر خوف طاری ہو جائے, یہ صحیح موارد کے اندر عقل کہتی ہے دن میں جا سکتا ہے تو رات میں بھی تو جا سکتا ہے, عقل کہتی ہے کہ مردہ سے خوف نہیں کرنا چاہیے, عقل کہتی ہے کہ جنات بھی ہماری طرح مخلوق ہے وہ کسی کو اذیت نہیں کرتا, اگر کرتا تو آج تک سب کے سب جو ہے آصف زدہ ہونا چاہیے تھا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب انسان کی عقل کا فیصلہ جہاں آ جائے عقل کی مطابقت تو کرنا چاہیے, اگر نہ کرے تو پھر تو انسان کو نقصان اٹھائے گا. لیکن جملہ یہاں حدیث کو سناتا ہوں, حدیث میں کیا فرمایا کہ جس کسی کام کے اندر تو بےجا مداخلت کرے تو خیر چلو اس کام اس تجارت کے اندر نقصان بھی ہو سکتا اور آپ نے خوف کی وجہ سے اس نہیں کیا, تو مولانا کہنا فرماتے ہیں اس مال کا نقصان جو اقدام کرنے کی وجہ سے جو اٹھایا ہے اس نقصان سے زیادہ تو خوف کی وجہ سے تمہارے اندر نقصان زیادہ ہوا ہے. مال کا نقصان قابل جبران ہے کہ آپ نے ہمت دکھا دی, آپ نے خوف کو نکال کے دل سے خوف نکال کے اقدام کیا اور آگے بڑھے, تو ٹھیک ہے مال کا تو نقصان ہوا لیکن ہمت میں تو اضافہ ہوا, جرات تو پیدا ہو گئی, ہمت میں تو اضافہ ہوا, تجربے میں تو اضافہ ہوا, وہ بیجا نہیں گیا. فائدہ ہمیشہ ایک قسم کا نہیں ہوتا, فوائد مختلف ہوتے ہیں. انسان میں مفید وہی ہے کہ جو منفی پہلو کو سے زیادہ مثبت پہلو کو دیکھے, خدا نہ کرے ایک جوان دنیا سے گزر جائے تو انسان کو افسوس کرنا چاہیے, لیکن جس طریقے سے اس انسان اس نوجوان کے بیمار ہونے پر افسوس کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہزار آدمی بیمار تو نہیں ہوئے, ہزار آدمی تو الحمد جوان تو ابھی ماشاء اللہ زندہ ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک اعضاء کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے پریشان تو انسان ہو علاج تو اس کا کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی رکھے کہ ایک اعضا نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ باقی اعضا تو کام کر رہے ہیں. منفی کا پہلو زیادہ انسان کے اوپر اثر انداز ہے, مثبت پہلو کو ہمیشہ انسان نظر انداز کرتے, تو لہٰذا انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتی ہے. تو یہ خوف جو انسان کو ان مقامات کے اوپر جو خوف ہوتا ہے, یہ قابل مذمت ہے, انسان اس کو نقصان اٹھاتا ہے. بس اس کے بعد تیسرا خوف بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. پھر اس کا علاج سبب تو پتہ چل گیا کہ جہل ہے. جہاں جہاں جہل اور نتیجے کا علم نہیں ہوگا وہاں انسان خوف کرے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ علاج وہی توکل, وہی اللہ پر بھروسہ, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستگی ان تمام مقامات پر انسان کو نجات دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا حکم اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ جب تم کسی کام کے اندر ایک اچھا سا وکیل مل جاتا ہے اور وہ تمہارا وکیل بنتا ہے تو تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اور کوئی ایک بادشاہ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, تو آپ جو ہے پہلے والا نہیں رہتا ہے, کچھ اور بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ میری حمایت کے لیے موجود ہے, فلاں آدمی میری حمایت کرنے کے لیے موجود ہے. کہ چھوٹا سا ایک آدمی پیچھے نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ اور محسوس کرتے ہیں. تو خدا کہتا ہے پھر تو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ جس پر تو اطمینان کرتا ہے, جس کو اپنے پیچھے دیکھ کے آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے, وہ تو بھول بھی سکتا ہے, وہ بے وفائی بھی کر سکتا ہے. مدد کرنے کا وعدہ تو کیا تھا, وہ مدد کرنے سے قاصر بھی ہو سکتا ہے. تو خدا فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن, مومن تو صرف اللہ پر توکل کرتا ہے. جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو یہ سارے احتمال ختم ہے کہ باقی کوئی بادشاہ کوئی وزیر مجھے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر سکتا ہے. خدا کا بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. کوئی اور بادشاہ اور وزیر وعدہ کرنے کے بعد وہ بھول سکتا ہے, میرا معبود تو کبھی فراموش نہیں کرتا. باقی کوئی بھی طاقت وعدہ کرنے کے بعد اس طاقت سے عاجز بھی آ سکتی ہے, لیکن میرا خدا تو کسی جگہ پر عاجز نہیں ہوتا. کہ اس اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے, کون سا خدا؟ وہ خدا کہ جہاں سبب نہ ہو وہاں سبب پیدا کرتا ہے, جہاں اسباب موجود ہو سبب کو معطل بھی کر سکتا ہے. ہاں, حضرت مریم علیہ السلام ان کو کھانے کی ضرورت ہے, درخت خشک ہے, اللہ فرماتا ہے اسباب نہیں ہے کھانے کے, ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے. کہاں ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے کہ جا کے خشک درخت کو ہلاؤ تمہیں میوہ ملے گا. تو دیکھا سبب نہیں تھا, سبب کو پیدا کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے آگے جاتے ہیں, آگے کوئی راستہ نہیں ہے دنیاوی حوالے سے, تو اس پر بھروسہ کرو کہ جہاں کوئی وسیلہ نہیں ہے وہاں وسیلے کو فراہم کرتا ہے, دریا کو شرط کر دوسرا راستہ دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کنواں کے اندر موجود ہے, بیابان ہے, کوئی آبادی بھی نہیں ہے, وہاں سے نکلنے کے لیے دنیا کے کوئی اسباب موجود نہیں ہے, لیکن وہ چاہے تو سبب معین کرتا ہے کہ قافلہ وہیں سے گزارتا ہے, ان کو پیاس کا احساس ہوتا ہے, اسی کنواں کے اندر ڈالتا ہے اور اس طریقے سے نجات کا سبب. تو خلاصہ کلام, جہاں سبب نہیں ہے ایک ایسا خدا پر توکل, جہاں سبب نہیں ہے وہ سبب کو پیدا کرتا ہے, اور جہاں اسباب مکمل ہے وہاں اسباب کو وہ چاہے تو معطل کرتا ہے. وہ کہتے آتش نمرود اپنے عروج کے اوپر ہے اور اس کا خلیل اسی کے درمیان موجود ہے, جلانے کے تمام اسباب موجود ہے, تمام سبب موجود ہے, جب وہ چاہے تو سب معطل ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم اپنے بیٹے کو زمین پر لٹاتے ہیں, چھری کو تیزی کے ساتھ گھماتا ہے, اور یہ سارے کام ہونے کے بعد بچے کا ذبح ہو جانا چاہتا ہے, وہ چاہے تو زندہ و سلامت چھری کے نیچے سے اس کو زندہ و سلامت باہر نکالتا ہے. تو کیا اس ان تمام خوف کے اندر اس کا علاج ایک ہی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ, اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک خوف طبعی جس کا ہونا ضروری ہے, وہ عقل کے تابع ہے, عقل کی حاکمیت پر یہ خوف آتا ہے, وہ اچھا ہے. اور دوسرا ہوا خوف ہے مضمون مذمت والا خوف, جو ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے, وہ اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے کی وجہ سے, اللہ کی قدرت کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں, حضرت ابوذر سفر میں تھے, 80 سال کے ہوئے تھے, بیٹا دنیا سے گزر گیا تو گریہ کیا, وہ پورا بتا نہیں پڑتا ہوں, جب گریہ کیا اور گریا کرنے کا سبب جب بیان کیا تو کیا کہا؟ بیٹا گریا اس لیے نہیں کر رہا ہوں تمہاری موت واقع ہو گئی، ہم دونوں مسافر تھے، تو سفر میں آگے نکل گیا میں پیچھے نکل گیا، موت پہ نہیں روتا ہوں. پھر فرمانے لگے بیٹا تمہاری موت پر بھی نہیں روتا ہوں اور تمہارے جانے سے بے سہارا سمجھ کے بھی نہیں رو رہا ہوں. اس لیے کہ جس کا رب زندہ ہو وہ بے سہارا کیسا ہوتا ہے؟ جس کا رب ہوتے ہوئے کس وقت بے سہارا ہو سکتا ہے؟ میں اپنے آپ کو بیابان میں بے سہارا نہیں سمجھتا. وہاں کا زکن جملہ اور کرنے کے بعد انہوں نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ میرا بیٹا تو یہاں سے چلا گیا، مجھے نہیں معلوم میرے بیٹے کا رزلٹ کیا ہونے والا. بیٹے کے نتیجے کو کہ اس کا نتیجہ جنت یا اس کا نتیجہ جہنم، یہ پتہ نہیں، اس لیے رو رہا ہوں. پھر جملہ کا پروردگار جس طریقے سے اس بیٹے نے تیرے حقوق میں کوتاہی کی ہے میرے حقوق میں بھی کوتاہی کی ہے، میں تو اپنے بیٹے پر ترس کھا کے معاف کر رہا ہوں، تو ترحم رحمین تو ہی معاف فرما. اور اس کے بعد کہا پروردگار تو صبر کرنے والوں کو اجر عظیم کا تو نے وعدہ کیا ہے، میں اپنے بیٹے کی موت کے اوپر صبر کرتا ہوں، خدایا اگر اس صبر کا کوئی ثواب ہے تو مجھے نہ دے دو، میرے بیٹے کو عطا کر، اس لیے کہ جتنا وہ ضرورت مند اس وقت میں، اس وقت نہ ضرورت مند نہیں، اپنے اعمال میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہے. تو قرآن کے اوپر ہے کیا کہا کہ جس کا رب زندہ ہو کہیں اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتا ہے. تو یہ خوف، اس خوف کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور قرآن کریم کی متعدد آیا اس کے اوپر. یہ دو قسم کا خوف ہو گئے. تیسرا خوف جو ہمارے موضوع سے بالکل متصل ہے وہ کیا؟ خوف مطلوب. ایک خوف وہ ہے جو خدا کی طرف سفر کرنے والے کے اندر اس خوف کا ہونا ضروری ہے. وہ بھی کئی مراکب ہے، ان میں سے چند مرتبہ جو میرے ذہن کے اندر ہے وہی بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا. وہ خوف جو اللہ چاہتا ہے، وہ خوف جو انسان کے اندر ہونا چاہیے، وہ خوف جو انسان کے اندر اگر ہو تو وہ خدا سے قریب ہوتا ہے، وہ کس کا خوف ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ والا خوف کہ خدا ایسا نہ ہو کہ مال تو نے دیا ہے، کسی برے عمل کو دے کے یہ مال مجھ سے سلب نہ کر لے. خدایا صحت تو نے دے رکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے برے اعمال کی وجہ سے وہ صحت مجھ سے ضرب ہو جائے. خدایا عزت تو نے مجھے عطا کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عزت مجھ سے چھن جائے. یعنی دنیا کے اندر اپنے اعمال، جو برے اعمال اس سے زدت ہو جاتے ہیں، جس کی سزا دنیا ہی کے اندر انسان کو ملتی ہے، اس کے بارے میں انسان خوف رکھتا ہے، اس کے بارے میں انسان ہوشیار ہو، اس کے بارے میں خدا سے معافی مانگتا رہے. کیونکہ جب وہ چاہتا ہے تو جیسا کہ پڑھا کر دیا کہ جب وہ چاہتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ خدا کا لشکر ہے. جب وہ حکم دیتا ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے. جیسے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمانے کے اندر مال مواشی ہوتے، جنگل کے اندر اتنے کثرت سے اپنے مال مواشی اس کو نظر آیا، اور پھر اس کے بعد پھر پہاڑ کے دوسرے طرف اپنی زمینیں انہوں نے دی، وہ چیزیں انہوں نے دیکھی، اپنے مال دولت دیکھا اور خاص طور پر مواشی کو دیکھا، تو اس کو ایک جملہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ اگر خدا بھی مجھے فقیر بنانا چاہے تو خدا کو بھی 3 سال لگے گا. یہ جملہ زبان پہ کہا، اور کہتا ہے جیسا ہی یہ زبان پہ جملہ آ گیا تھا، اور خاص طور پر اس وقت اس کا بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا، اس نے سوچا بیٹا بھی میرا جوان ہو گیا ہے، اتنے سارے مال مواشی میرے موجود ہے کہ اگر خدا بھی اگر مجھے فقیر بنانا چاہے تو 3 سال لگے گا. جیسا ہی جملہ زبان پر آیا تھا ایک آندھی چری سارے جانور ختم. وہ اپنے جانور کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو واپس آیا تو دیکھا ایک درندہ آیا ہے اور بیٹے کو بھی اٹھا کے لے جا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کچھ اعمال کی وجہ سے اس نعمتیں چھین جاتا ہے، نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے، اس سے انسان خوب رکھتا ہو، اس کے بارے میں انسان ہمیشہ ہوشیار رہے. جیسا کہ پہلا رد کیا تھا، جتنا فقیر خدا کا محتاج ہے کہ خدا مال دے دے، اتنا ہی امیر بھی محتاج ہے خدا میرے مال کو باقی بھی رکھے. جیسا مریض محتاج بد ہوا ہے کہ خدا نے مجھے صحت عطا کرے، اتنا ہی صحت مند بھی محتاج بد ہوا ہے کہ میری صحت باقی بھی رہے. اس لیے کہ ایک لمحہ ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہے. تو یہ خوف جو انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے، ان خوف میں سے خوف یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ایسی سزا اس کے اوپر نہ جائے، ایسی کوئی بلا اس کے اوپر نازل نہ ہو جائے. یہ پہلا خوف. دوسرا خوف جو انسان کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان نیکیاں انجام دیتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ایک خوف جو انسان کے اندر ہونا چاہیے، جس کے ہونے سے انسان ایماندار بنتا ہے، خدا کے نزدیک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وقت خدا سے یہ دعا کرے کہ خدایا نیکی کی زندگی تو میں گزار رہا ہوں, میری عاقبت تو کم سے کم صحیح ہو جائے. بہت سارے ایسے انسان بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو بہت نیک تھے, عقیدے کے مضبوط اور پکے تھے, لیکن مرتے وقت ایسی سختی اور پریشانی ہوئی وہ اپنے عقیدے کو ہاتھ سے سایہ کر دیتا ہے. اسی وجہ سے دعائے عدیلہ اسی کا نام ہے. دعائے عدیلہ کیا ہے؟ عدیلہ شیطان کے لشکر کا نام. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کسی بھی مومن کی جان کنی کا جب وقت آتا ہے تو یہ آگے بڑھتا ہے, اس سے عقیدے کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اس کی زبان پر کوئی کفر کا جملہ نکال دیتا ہے, کچھ ایسا کام کوئی کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. ہاں, یہ قصہ بھی شاید یہاں پہ سنا ہے تو بھیجانا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد عبادت کی وجہ سے مستجاب الدعوات بنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے وقت کے اوپر کھانا بھی ملتا تھا. بادشاہ کی بیٹی بیمار ہوئی اور جب علاج نہیں ہوا تو اس جنگل کے اندر اس کے پاس جا کے رکھ کے آ گیا. تو شیطان نے کیا کیا پتا ہے؟ سب سے پہلے اس عابد کو گمراہ کیا اور جس کے بعد جو ہے اس خاتون کے ساتھ اس نے گناہ کیا, یہ پہلا ہوا. اب جیسا ہی گناہ سرزد ہوا شیطان دوسرا کوئی انسان کی شکل میں آ کے اس سے کہنے لگا, تجھے پتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ اب جو بادشاہ آئے گا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. تو پھر گھبرا کے کہتا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا تم جلدی سے میری بات مانو, اس کو قتل کر لو اور اس کو ذبح کر لو, ٹکڑا ٹکڑا کر دو, اور دفن کرنے کے بعد اس کے پاس جانماز بچھا کے تم نماز پڑھو, اور اگر بادشاہ آئے تو کہہ دو کہ میں نے دعا کی تھی اور قبول ہوئی تھی, وہ صحیح ہو گئی, تو یہاں سے چلیے. پہلے ایک گناہ انجام دیتا ہے اور پھر اس کے بعد شیطان جب مسلط ہو جاتا ہے پھر دوسرا گناہ بھی کرواتا ہے, اس کو قتل بھی کیا, اس کو دفن بھی کیا, اسی کے اوپر جانماز بچھا کے اس نے نماز شروع کی. جب بادشاہ آ گیا تو اس نے شیطان نے جو سکھایا تھا اس کے مطابق کہہ دیا, ان شیاطین لا یوحون الی اولیاء. اس کے بعد شیطان خود کسی اور شکل میں آ کے کہتا ہے بادشاہ سے کہ اس نے برا کام کیا ہے, اس کو قتل بھی کیا ہے, اس کا لاش اس نیچے. اس طریقے سے وہ ذلت کی اس وادی کے اندر یہ عابد پہنچ جاتا ہے, اور اس بادشاہ جب اس کو سزا دینا چاہتا ہے, اس کو جب وہاں پہ پہنچا دیتا ہے, پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتا ہے, تو یہی شیطان اس کو کہتا ہے تجھے پتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ وہ کہتا ہے بالکل, جس طریقے سے میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, اور میں تم کو بچا بھی سکتا ہوں, میں تمہیں یہاں سے نجات بھی دے سکتا ہوں, تو واپس آنے کے بعد توبہ کرو اور اللہ کی عبادت پھر سے شروع کرو. کہا پھر کیوں نہیں کرتا؟ کہا ایک شرط ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے سجدہ کرو, پھر جا کے میں تمہیں اسے نجات دلا سکتا ہوں. تو یہ آدمی اپنی جان کی خاطر شیطان کو مرتے وقت سجدہ بھی کر کے جاتا ہے, اور جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اعمال تو انجام دیتے ہیں, تو انسان یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے بارے میں یہ بھی خوب رکھے کہ یہ جو نیکی میں نے انجام دی ہے یہ نیکی میرے ہاتھ میں باقی بھی رہے. ہاں, یہ حدیث کے اندر موجود ہے, جب اللہ کے نبی فضائل بیان کرنے شروع, جب ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ جنت کے اندر اس کو اتنے درخت بناتے ہیں, جب وہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا درخت اس کے لیے جنت کے اندر تیار کرتا ہے. اللہ کے نبی ان اذکار کے فضائل بیان فرما رہے تھے, ایک صحابی نے مسکرا کے کہا اے اللہ کے نبی پھر ہمیں تو کتنا درخت ملے گا, ہم تو کثرت ذکر پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے مگر ایک شرط کے ساتھ, بشرط کہ دوسرے گناہ کے ذریعے اس باغ کو آگ نہ لگاتے. کبھی انسان باغ بناتا ہے اس کے بعد کسی ایک ایسا عمل کے ذریعے اس کو ضائع بھی کرتا ہے, اور کس سے ضائع ہوتا ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق. وہ دعائے مکارم الاخلاق آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ موجود ہے کہ خدایا مجھے یہ عطا کرے, پھر یہ بھی ہے خدایا مجھے عبادت کی توفیق عطا کرے, پھر تکبر سے ضائع ہونے سے اس کا تکبر کے ذریعے اس عبادت کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما دے, خدایا مجھے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے, پھر احسان کی طاقت ضائع ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اس طریقے سے امام علیہ السلام نے اس نیکی کی توفیق کی بھی دعا کی ہے اور ساتھ ساتھ اس مرض کی بھی نشاندہی کی ہے جس کے بعد یہ نیکی ختم بھی ہو سکتی. اور قرآن کی اصطلاح کے اندر کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ, جو نیکی کو انجام دے کے ہماری بارگاہ میں اس نیکی کو لے کے آتا ہے تو ہم اس کو ثواب دیتے ہیں. نیکی کو انجام دینا کافی نہیں ہے, اس نیکی کو صحیح و سالم کے ساتھ خدا کی بارگاہ تک لے جانا ضروری ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. وہاں قضا خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا ہو, جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے, انہیں قیامت کا ہو, یہ خوف ہو گئے مطلوب ہے کہ وہاں مجھے یہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں, یہ پوچھے تو مجھے کیا جواب دینا ہے اس کا خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے. اب وقت نہیں رہا کہ آخری خوف آپ کو بتا کے آپ کی ذمہ تعاون کروں. اور ان تمام خوف میں سے ایک اہم خوف یہ ہے کہ جب انسان کسی عظیم انسان کے پاس جاتا ہے تو ایک ہیبت ایک خوف سے طاری ہو جاتا ہے. جب خدا کی بارگاہ میں جائے تو بھی ایک خود کی کبریائی اور عظمت کے سامنے اس کی کبریائی کا خوف, اس کی عظمت کا خوف, اس کی کبریائی کا خوف. یہ خوف بھی انسان سے خدا طلب کرتا ہے. اس خوف کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اس خوف کا ثواب اللہ تو جنت میں دیتا ہی ہے, اس خوف کا ثواب دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے کہ جو خدا کی کبریائی اور عظمت کے بارے میں خوف رکھتا. اور جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کا خوف جب انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو نماز کی حالت کے اندر تیر نکالا گیا مولا کو کیوں نہیں پتا چلا. تو جواب یہی ہوگا کہ جو کبریائی اور عظمت کے سامنے کھڑے ایک اہم کام کے اندر مصروف ہے تو انسان کو یہ نظر نہیں ہوتا. جنگ کے اندر جب انسان جنگ کر رہا ہو اس وقت اس کے زخم کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. جب واپس آتا ہے اپنے خیمے کے اندر کچھ دیر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں زخم آیا تھا. اسی طریقے سے جب خدا کی عظمت اور کبریائی کے سامنے جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر ایک خوف سے اگر تاری ہو جائے تو یہ خوف خوف مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خوف بہت پسند ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اتنا گریا کرتا ہے خوف الہی کے اندر یا خدا سے ملاقات کے شوق میں گریا کرتے ہیں وہ نابینا ہو جاتا ہے. اللہ اس کو دوبارہ بینائی عطا کرتا ہے. پھر دوبارہ وہ نابینا ہوتا ہے, اللہ دوسری بار بینائی عطا کرتا ہے. چار دفعہ بینائی عطا ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شعیب سے سوال کرتا ہے. وہ سوال اس لیے کرتا ہے خدا کو معلوم ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے. سوال کرتا ہے شعیب تو اتنا گریا کیوں کرتا ہے, کیا تمہیں جنت چاہیے؟ اس لیے اگر جنت چاہیے تو میں جنت تمہیں دیتا. کیا یہ گریا و زاری تمہارا اس لیے ہے کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے میرے عذاب کی وجہ سے؟ تو میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تو آتا ہے جہنم کے قریب نہیں جائے گا. تو حضرت شعیب ارشاد فرماتا ہے نہیں معبود, جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے نہیں ہے, تیری ملاقات کی شوق میں, یہ تیری محبت اور تیری کبریائی کی وجہ سے میں گریا کرتا ہوں. تو جیسا ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ فقط اتنا گریا کرنا جس کے اندر نابینا ہو جاؤں ہو جانے کا سبب بنے وہ اس وجہ سے تجھ سے ملاقات اور تیری محبت اور تیری کبریائی کا خوف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا تو اتنا ہم سے یعنی قرب چاہتا ہے, ہماری لقاء چاہتا ہے, تو پھر دنیا ہی کے اندر اپنے کریم کو تمہاری خدمت کے لیے یہاں بھیجوں گا. اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت شعیب کی خدمت کے لیے وہاں پہنچ جاتے. تو اس گریا و تاری کی وجہ سے تھا کہ خدا کی کبریا اور خدا کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں وہ گریا کیا کرتے تھے. اور مولا کائنات سے تو آپ بارہا سنتے ہیں کہ جب امیر شام نے پوچھا جب علی کی شہادت واقع ہوئی اور امیر شام پوچھتا ہے اپنے مولا کی عبادت کی کوئی خبر سنا دو, تو صحابی نے کیا کہا کہ تم میرے آقا کی عبادت کا سوال کرتا ہے. اے امیر شام تجھے پتا ہے کہ میرے آقا جب محراب عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے تو اس طریقے سے کانپنا شروع کرتے تھے جس طریقے سے انسان کسی کو کسی بچھو نے کاٹا, سانپ نے کاٹا ہوں, اس طریقے سے کانپتے تھے اور اس طریقے سے چیخ کر گریا کرتے تھے جس طریقے سے ایک بڑھیا ماں اپنے جوان بیٹے کی میت کے اوپر گریا کرتی. کس کی وجہ سے؟ خدا کی عظمت اور کبریائی. بس عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کریں تو انسان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سونا خدا کے لیے, اس کا کھانا خدا کے لیے. وہ کھانا اس نیت سے کھاتا ہے میرے معبود میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ توانائی باقی رہے اور تیری بندگی ہو. وہ سوتا اس لیے ہے پروردگار میں سوتا اس لیے ہوں تاکہ میں صحت مند رہوں اور تیری بندگی کروں. وہ کاروبار اس لیے کرتے ہیں میرے معبود کاروبار اس لیے کرتا ہوں تاکہ کچھ جمع کر کے جو تیری مخلوق ہے جو میرے بچے ہیں ان کو آرام پہنچا دوں. اس کا سارا عمل الہی ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر توحید ہے, نہیں اسلام ہی توحید ہے. یعنی توحید سے ہٹ کر کوئی اسلام ہے ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر جیسے نماز ہے, اسلام کے اندر روزہ ہے, اسی طرح سے اسلام ہو اس کے اندر توحید نہیں ہے. توحید ہی اسلام ہے. یعنی جو کچھ کرتا ہے وہ سب کا سب توحید کے زمرے میں آتا ہے, خدا کے لیے کیا جائے. تو جب یہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے گا, کھانا بھی خدا کے لیے پینا بھی خدا کے لیے, تو پھر ایک ماں اگر اپنے بچے کو اگر دودھ پلا دے تو دودھ پلانا تو یہ ہے کہ ایک تو فطرت کی ایک آواز ہے کہ اس کے اندر ایک مانگتا ہے جو مجبور کرتا ہے کہ وہ دودھ پلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی ایک جھلک اگر دیکھنی ہے تو ماں باپ ہے, وہ کسی مقصد کے بغیر بچے کی خدمت کرتا ہے, وہ اپنا سب کچھ اپنا آرام سکون سب کے سب بچے کے اوپر اس لیے قربان کرتے ہیں کہ ہاں کہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے, بے لوس ہو کے خدمت کرتے ہیں. یہ خدا کی ربوبیت کی ایک نشانی ہے. کہا جب ماں باپ اپنے مقصد کو چھوڑ کر تمہاری خدمت کرتا ہے تو پھر خالق جب کوئی حکم دیتا ہے تمہیں تو اس میں خالق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جب آپ اپنے بیٹے کو کوئی مشورہ دیتے ہیں اس میں اپنا فائدہ نہیں دیتے, بچے کا فائدہ دیتے. جب بچے کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس کے اندر اپنا فائدہ نہیں دیکھتے ہیں, بچے کے فائدے کو دیکھ کر. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر خالق کوئی حکم دے تو خالق اپنی مصلحت کے لیے نہیں کرتا, خالق بندے کی مصلحت کے لیے عطا کرتا ہے. اگر کوئی چیز عطا نہیں کرتا ہے تو بندے کی مصلحت کے لیے عطا نہیں کرتا ہے, بس مسائل کی طرف آنے کے لڑتے مسائل. تو ایک خاتون اگر بچے کی تربیت کرے, ایک تو وہی انداز ہے جو جانور بھی کرتا ہے کہ بچے پیدا ہوتا ہے ان کو دودھ پلاتے ہیں بڑا کرتا ہے اور بیابان میں چھوڑ دیتا ہے, وہ ایک ہے. اور دوسرا ایک الہی خاتون ہے, اللہ سے رابطہ رکھنے والی, اللہ کی توحید کو صحیح معنی کے اندر ماننے والی, وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس میں الہی نظر ہوتی ہے اور یہ کہہ کر دودھ پلا دیے پروردگار اس لیے دودھ پلا رہی ہوں تاکہ یہ بچہ بڑا ہو جائے تو سجدہ کرے, یہ بچہ بڑا ہو جائے اور تیری بارگاہ میں سجدہ کرے, یہ بچہ بڑا ہو جائے تو تیری بندگی کرے, یہ تیری بندگی کے خاطر میں اس کو دودھ پلاتی ہوں. جب اس نیت سے بچے کو دودھ پلا دیں, اس بچے سے اس نیت سے بچے کی تربیت ہو جاتی ہے تو پھر کیا, جب بچہ بڑا ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے تو ماں بھی حسدہ, جب بچہ عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر ماں بھی حسدہ. کیوں؟ اس نے نیت ہی الہی نیت کی, کہا پروردگار یہ صرف اس لیے دودھ نہیں پلاتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے, بس کہ اس لیے دودھ پلا رہی ہوں کہ یہ بات میں تجھے سجدہ کرنے والا ہے, اس لیے تربیت کر رہی ہوں, اپنا سکون اس لیے اس کے اوپر قربان کر رہی ہوں, یہ تیرا بندہ ہے اور تیرا بندہ بننے والے ہیں. بس یہ انسان کا یہ والا عمل جو انسان کی فطرت کہتا ہے, اس نیت اور توحید کی وجہ سے اس کا سارا عمل اور بچپنے کے اندر بچے کے اوپر جتنی قربانیاں دیتا ہے, واجب نماز اور واجب روزہ تبدی جگہ پر مستحب روزہ سے ہزار بہتر. آپ بولیں گے تو عجیب جملہ ہے, بس ایک جملہ کے سنگین نہ ہو اس کے حوالے دیتا ہوں. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ مولا کائنات رات کی تاریکی میں غریبوں اور مسکینوں کے گھر پہ تشریف لے جاتے تھے اور اپنے پشت کے اوپر سامان اٹھا کے, جب چوتھے امام کی سوانح حیات اب جب پڑھتے ہیں رات کی تاریکی کے اندر, وہ جا کے غریبوں کی اور اسی طریقے سے یتیموں کی وہ مدد کرتے تھے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ امام جو کہ سید الساجدین ہے, زین العابدین ہے, جو حاطف غیبی نے یہ لقب دیا ہے, وہ امام جو مولائے متقیان ہے, عارفین کا امام ہے, ان کی نظر میں مستحب نماز سے زیادہ خلق خدا کی خدمت کی اہمیت زیادہ ہے, تبھی تو یہ کرتے. اگر ان کا نظریہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں نماز زیادہ پڑھے دعائیں زیادہ مانگے, یہ اگر ایسا ہوتا تو وہ زیادہ اس چیز کو سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ بھی نیکی ہے لیکن یہ نماز تو مستحب زیادہ نیکی ہے, لہٰذا میں مسجد کے اندر نہیں, خلق خدا کی اس وجہ سے خدمت کر دینا کہ وہ خلق خدا ہے, مخلوق خدا ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, اس کا مرتبہ بہت زیادہ عظیم ہے. تو اس بیوی, اس خاتون, اس ماں کو کتنا مرتبہ ملے گا کہ جہاں وہ دودھ پلاتے وقت بچے کی تربیت کرتے وقت یہ نیت رکھے گی, سب کے سب اس لیے انجام دے رہی ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. وقت ختم ہو گیا, بس ارجن محترم جب ماں کا نام آیا تو پھر کائنات کی عظیم مظلومہ ماں ربار ذہن کے اندر انسان کو آتی, ربار وہ عظیم ماں ہے جس کے دو ہی بچے تھے, ایک کا نام ہے علی اصغر جو کربلا میں رہ گئے اور دوسرے بچے کا نام ہے سکینہ. اور یہ دونوں بچے تاریخ شہداء کے اندر تمام شہداء کی بے گناہی کی دلیل اثر ہے. کہا اس لیے کہ اگر کسی کے سامنے 80 سال کے شخص, 50 سال, 60 سال کے, 18 سال کا, اگر کسی مکتب کے اندر کوئی احتمال بھی پیدا ہو جائے کہ شاید یہ خطا کار ہوں گے تو اصغر کی شہادت بتا دی نہیں. جب اصغر جو 6 مہینے کا ہے وہ تو کسی مذہب کے اندر بھی خطا کار نہیں ہو سکتا ہے, تو اصغر کا مرتبہ تاریخ شہداء کے اندر مہر کے مانند ہے. انسان کیا کرتے ہیں, کوئی مضمون لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد آخر میں ایک مہر لگاتا ہے. اس مہر کا سبب کیا ہے؟ مہر اس لیے لگاتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے. بالکل اسی طریقے سے تاریخ شہداء کے اندر علی اصغر کا یہی مرتبہ ہے کہ یہ ایک مہر ہے, یہ گواہ ہیں. جب کربلا میں شہید ہونے والوں کے فہرست کسی بھی انصاف کرنے والے کے سامنے جب یہ فہرست پیش ہوگی, جب فہرست کے آخر کے اندر جب پڑے گا کہ آقا خود قربان ہونے سے پہلے 1-6 مہینے کے بچے کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا تھا, تو انسان کو یقین حاصل ہوگا یہ بچہ تو ہر لحاظ سے معصوم ہے, لہذا سب کے سب معصوم ہے. بس میں آپ کو مصائب کی طرف لے آتا ہوں اور وہ عظیم مصیبت ہے, اللہ توفیق دے کہ میں بیان کر سکوں, اللہ آپ کو حوصلہ دے کہ آپ سن سکے. ایک مرتبہ جب شب عاشور ہو جاتی ہے, ساری مائیں اپنے جوانوں اور مجاہدوں کو تیار کرتی ہے. حسین نظارہ کرتے ہوئے آئے, دیکھا علی اکبر کی ماں علی اکبر کو تیار کر رہی ہے, قاسم کی ماں قاسم کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہے, زینب اپنے دونوں بچوں کو تیار کر رہی ہے. جب رباب کا خیمہ نزدیک آیا تو دیکھا رباب اپنے چھوٹے سے مجاہد کو اپنے گود میں رکھ کے آنسو بہا رہی ہے. وہ کہہ رہی کہ پروردگار جب صبح ہو جائے گی علی اکبر کی ماں علی اکبر کو میدان میں بھیج دے گی, قاسم کی ماں قاسم کو پیش کرے گی. میں بات قسمت ماں کس کو پیش کروں, میرا بیٹا اصغر چل کے میدان نہیں جا سکتا, میرا چھوٹا مجاہد گھٹنوں کے بل بھی نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ حسین نے یہ سنا, بے اختیار خیمے میں داخل ہوا, کہنے لگے ربا سب سے بڑا مجاہد تو تیرا بیٹا ہوگا, سب سے بڑا جہاد تو تیرا بیٹا کرے گا. پر صبح نمودار ہوئی, اصحاب شہید ہو گئے, انصار بھی کام آ گئے, علی اکبر بھی شہید ہو گئے, عباس کے بازو بھی کٹے, حسین سارے مسائل برداشت کرتے ہوئے آگے نکل گئے. جب حسین یکو تنہا ہو گئے, میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. حجت خدا کی آواز پر آقا عنایت میں کچھ آثار نمودار ہوئے. حسین نے خیمے سے رونے کی آواز سنی, حسین پلٹ کے آئے ہیں, پوچھا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں, یہ رونے کی آواز کس لیے ہے؟ جواب ملا, بھیا حسین جیسے ہی آپ کی آواز سنی علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے باہر نکال دیا. سب نے خاموش کرنے کی کوشش کی مگر اصغر خاموش نہیں ہوئے. حسین نے کہا بہن میرا بیٹا میرے حوالے کرو. علی اکبر کو حسین نے اپنے دامن میں لیا, اپنے گود میں لیا. جب چھوٹے سے مجاہد کو لے کر کربلا کی میدان کی طرف روانہ ہوئے, دشمن نے سمجھا کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہا ہے, شاید حسین قرآن درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں. جب حسین نزدیک پہنچ گئے, حسین نے ایک عظیم خطبہ دیا جس نے فرمایا, اے اشقیا اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں, اگر تمہاری نظر میں خطا کار ہوں, تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے, 3 دن سے اس نے دودھ نہیں پیا ہے, آپ صاحب اولاد ہے. امام نے عربی میں عجیب لفظ استعمال کیا, الا ترون ان
انہو یتلزا ادشانا، اے اشقیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا تلزا کر رہا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں تلزا کسے کہتے ہیں، مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو مچھلی تڑپنا شروع کرتی ہے، اچھلنا شروع کرتی ہے، جب مچھلی کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے تو پھر اچھل نہیں سکتی، مچھلی فقط کروٹیں بدلنا شروع کرتی ہے، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے مچھلی پھر اچھلتی نہیں ہے، مچھلی کروٹ بھی نہیں بدلتی، پھر مچھلی فقط منہ کو کھولتی ہے، پھر منہ کو بند کرتی ہے، اسی آخری حالت کو عرب والے تلزا کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الا ترونہ انہ یتلزا دشا، یہ پیاس کی وجہ سے منہ کھولتا ہے، بے اختیار منہ کو بند کرتا ہے، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ حسین نے بچے کو زمین پر رکھا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بچے کے بہانے سے خود پانی پیوں گا، آ میرے بچے کو خود لے جاؤ، اس شیرخوار کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن کسی نے توجہ نہ دی، حسین نے اس چھوٹے سے مجاہد کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹا تو بھی حجت خدا کے فرزند ہو، تو بھی کچھ بولو، ادھر علی اصغر نے اپنی خوشبو زبان کو حرکت دی، ادھر اشقیا کے لشکر میں انقلاب پیدا ہوا، لوگوں نے منہ رخ کر کے منہ موڑ کر گریا کرنا شروع کیا۔ عمر سعد نے حکم دیا فرمولا اقتا کلام الحسین، حسین کی زبان کو قطع کرو۔ فرمولا نے تیر کو کمان میں ڈالا، مجھے نہیں معلوم تیر کیسا تھا، مگر لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ ایک ایسا تیر تھا جو انسانوں کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا، یہ جانور کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنگ میں گھوڑے کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اے مورخ اور بتاؤ یہ تیر کیسا تھا؟ مورخ بتاتے ہیں واللہ اصغر کے وزن سے تیر کا وزن زیادہ تھا۔ یہ تیر چلتا ہے، علی اصغر کے گلے کے نشان لے کے چلاتا ہے۔ آپ نے کبھی احساس کیا ہے؟ آپ صاحب اولاد ہے، دعوت فکر دیتا ہوں، وہ آپ کے گود میں اگر 6 مہینے کا بچہ ہو، خدا نہ کرے اگر تیر آ جائے تو قاعدے کے مطابق سب سے پہلے تو آپ کے ہاتھ کو لگنا چاہیے، پھر بچے کے گلے کو لگنا چاہیے، یا اگر گلے کو لگ جائے تو حسین کے سینے پہ وہ تیر لگنا چاہیے۔ لیکن مورخ کہتا ہے نہیں، جب تیر لگا تو پہلے اصغر کو لگا، پھر سینے حسین میں نہیں حسین کے بازو پہ لگا۔ علماء کہتے ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اتنا بے حال ہو چکا تھا، 6 مہینہ کا اصغر اتنا بے حال تھا، وہ حسین کے بازو کے اوپر ہوتے ہوئے سر بازو کی طرف لٹک رہا تھا، علی اصغر اپنا سر اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ جب تیر آتا ہے تو گلے کو سوراخ کرنا چاہیے، مگر مورخ کہتا ہے گلے کو سوراخ نہیں کیا بلکہ اصغر کے گلے کو کاٹ کے سبا کر دیا، چھوٹا گلا برداشت نہ کر سکا، حسین کے بازوں کے اندر پیوست ہوئے، رباب نے مرثیہ یہی پڑا، اے میرے بیٹا کیا 6 مہینے کا بچہ بھی کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی نہر کیا جاتا ہے، جب اصغر کا خون گلے سے نکلا آقا نے اپنے چلوں میں لیا زمین کی طرف پھینکنا چاہا آواز آئی آقا اس خون ناحق کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے آسمان کی طرف اشارہ کیا آسمان سے آوازیں آئی حسین اصغر کے خون برداشت کرنے کی طاقت ہم نہیں رکھتے حسین نے اصغر کا خون چہرے پہ لگا دیا میرا دل کہتا ہے عباس تو کتنا بڑا باب الحوائج ہے تیرے خون میں کتنا اثر ہے تیرے خون کی طاقت نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عاشور کے اعمال انجام دیں گے آپ سات دفعہ زیارت عاشورا کے بعد آگے بڑھیں گے سات دفعہ پیچھے ہٹیں گے یہ وہی علی اصغر کا لاشا خیمے کی طرف حسین کا لے جانے کا انداز ہے حسین کو علی اکبر کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل پڑا عباس کے بازوں اٹھانا بھی بڑا مشکل ہوا قاسم کو اٹھانا بھی بڑا مشکل ہوا لیکن سب سے بڑا مشکل اس وقت ہوا جب اصغر کا لاشا لے کے خیمہ کی طرف جانا حسین سات دفعہ خیمہ کی طرف گئے زبان پہ یہ جملہ تھا رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ پیچھے کی طرف پلٹتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر اس چھوٹے سے لاشے کو خیمہ گاہ نہیں لے گئے حسین نے خیمے کے پیچھے گئے لہت چھوٹی سی ایک لہت بنا دی اصغر کے جنازے کو اس میں دفنا دیا جب شام غریبان ہوئی شہدا کے سر کو گننا شروع کر دیا گننے والے نے کہا 72 شہید ہوئے تھے مگر ایک سر آج بھی کم ہے پتا چلا وہ بڑا مجاہد اصغر کا سر ہے بتایا گیا کہ اصغر کہاں ہے اس کا لاشا کہاں ہے کسی شقی نے اشارے سے بتایا حسین اصغر کے لاشے کو لے کر کچھ دیر کے لیے خیمے کے پیچھے گئے تھے دشمن کی طرف سے حکم ملا لشکر کو حکم ملا جہاں نرم زمین موجود ہو وہاں نیزے گاڑ دیا جائے اصغر کا سر ضرور چاہیے لشکر خیمے کے پیچھے گئے ہر نرم زمین میں نیزے گاڑتے گئے ایک شقی کا نیزہ زمین میں گیا چھوٹا سا لاشا باہر آیا لاشا کہاں باہر آیا رباب کا دل جسم سے باہر آیا زینب کا جگر باہر آیا ہاں جب تب ان کی نوبت آئی سید سجاد نے کہا بابا کی قبر کو بند نہ کرو علی اکبر کے بغیر بابا کو سکون نہیں ملے گا جب علی اکبر کا لاشا آیا سید سجاد نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا ایک چھوٹا سا لاشا ہوگا اسے ضرور تلاش کرو میرا بابا کا سینہ اسے طلب کر رہا ہوگا چھوٹا سا لاشا آیا حسین کے زخمی سینے پر رکھا قبر حسین بند ہو گئی مگر اس سے علی اکبر کا سر نوک نیزہ پر رہا رباب کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا جب بھی نظر کو اٹھاتی تھی اپنے چھوٹے بچے کا سر سامنے نظر آتا تھا جب دل جب دودھ پلانے کا وقت آتا تھا نیچ سے دیکھ دیار پہلو میں اصغر کو تلاش کرتی تھی جب بھی کہیں سے چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آتی تھی ہائے میرا اصغر ہائے میرا اصغر کہیں خالی چولہا نظر آتا تھا ہائے میرا اصغر ہائے انا اصغر
کے غازی کے